الرجيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى إطلته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. حضرت محترم خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ان تمام دعاؤں اور التجاؤں کو قبول فرمائے جو مومنین کے دلوں میں حاجتیں موجود ہیں انہیں بھر لائے. جیسا کہ میں کل عرض کر چکا کہ بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو محدود وقت میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک صلوات پڑھ لیجیے بابا دیولا محمد اللہ. پوچھا گیا کہ یا علی اور یا علی مدد، یہ کب سے معرض وجود میں آیا اور قرآن مجید اس بارے میں کہ کیا کوئی غیر اللہ مدد کر سکتا ہے یا نہیں کیا فرماتا ہے؟ بزرگان محترم، جیسا کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا، یہ سوالات جلیل القدر علماء سے کیجیے، لیکن میرے جیسے ایک محدود علم والے طالب علم سے اگر آپ پوچھیں گے تو میرا جواب یہی ہے کہ اللہ کا پسندہ دین اسلام ہے، جب سے اسلام ہے اس وقت ہی سے ذکر علی ہے. دوستان محترم، اسلام کا آغاز انبیاء اور رسولوں کی آمد ہی سے شروع ہوا، رہ گیا مدد کا مسئلہ، ارشاد الہی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی اتارا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ایک مخصوص لوہا بھی نازل کیا جو روب سے بھرا ہوا ہے، جس میں روب ہی روب ہے. یہ سب میں نے کس لیے کیا؟ پھر فرماتا ہے لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پہ قائم رہیں. اب آئے وافی ہدایہ کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تاویل تفسیر جو علماء اور راسخون فی العلم کا کام ہے. یہ میں نے کیوں کیا؟ تاکہ لوگ عدل پہ قائم رہیں. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ کے علم میں بھی یہ بات ہے اور ہمیشہ رہے گی. وَرُسُلُهُ، اور اس کے رسول بھی اچھی طرح جان لیں. مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، کہ خود اللہ کی اور اس کے رسولوں کی چھپ چھپ کر مدد کرنے والا ہے کون؟ ایک صلوات پڑھ لیں آپ باواز بلند محمد. اب یہ مفسرین سے پوچھئے، یہ علماء سے پوچھئے، یہ راسخون فی العلم سے پوچھئے. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے جب نبیوں اور رسولوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو بالکل سادہ سادہ لفظوں میں پہلا نام آتا ہے ہمارے اور آپ کے دادا حضرت آدم کا. حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملک کا لفظ بنتا ہے ملکے سے، یا پھر یہ جمع ہے ملاک کی. منتحل عرب میں ملاحظہ فرما لیجئے گا، جس کے معنی ہوتے ہیں قوت و طاقت، یعنی اللہ نے جتنی طاقتیں اور قوتیں تھیں ان سب کو آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا. اس لیے کہ بعض حضرات یہ بھی تو پوچھ لیتے ہیں نا، جیسا کہ گزشتہ دنوں مجھ سے پوچھا گیا کہ جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو اور شیطان کو حکم ہی نہیں دیا، اس لیے کہ خود اللہ نے کہا ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کیوں؟ کان من الجن نے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، چونکہ وہ قوم جن میں سے تھا تو حکم ہے ملائکہ کو، وہ ہے قوم جن میں سے. تو پھر اس کو کیوں نکالا اس نے لعنتی بنا کر؟ میں نے عرض کیا کہ ملائکہ میں جتنی طاقتیں ہیں اور جتنی قوتیں ہیں وہ سب آتی ہیں. میں ملائکہ ملک کی جمع ہے نا, میں نے عرض کیا ملک کا لفظ بنتا ہے ملکے سے, ملکے کے معنی ہے قوت و طاقت کے. فلاں شخص کو گفتگو کا ملکہ حاصل ہے, کیا مطلب؟ طاقت حاصل. تو تمام طاقتیں جھک گئیں. ایک طاقت ایسی تھی ابلیس کی جس نے جھکنے سے انکار کر دیا, تو اللہ نے قیامت تک اسے لعنتی بنا کر نکال دیا. اور جب اللہ نے اس سے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کرتا اسے, لما خلق تو بھی یدیا, جسے خلق کیا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے, تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں پہلا ہی جو لفظ اس کے منہ سے نکلا اسی نے اسے لعنتی بنا دیا. ایک دم کہتا ہے لم اکن لأسجد لبشر, میں نہیں سجدہ کرتا اس بشر کو, میں نہیں سجدہ کرتا اس بشر کو. اللہ نے کہا کیا کہا؟ قیامت تک کے فتنے کی بنیاد رکھی تو نے, نہیں سجدہ کرتا اس بشر کو, نکلنا میرے دربار سے, لعنت تیرا پیچھا کرتی رہے گی. جسے میں نے اپنا نبی بنایا ہے تو نبی کو بشر کہتا ہے؟ تو سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا؟ بھئی پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں اللہ نے بھی تو لفظ استعمال کیا تھا, انی خالقم بشرم من سلسال من حمائی مسنون, میں کھنکتی ہوئی مٹی سے بشر بنا رہا ہوں. تو معاف کیجئے گا, اللہ نے بھی یہ لفظ کہا, اور جب ابلیس نے کہا تو اللہ غصہ آ گیا. معاف کیجئے گا, اللہ نے صرف لفظ بشر نہیں کہا, بشر کے ساتھ ایک شرط لگا دی, سلسال من حمائی مسنون, تسبیح کی شرط لگائی, سلسال من حمائی مسنون کی شرط لگائی. یاد رکھیے گا جب شرط آتی جاتی ہے تو نو بدلتی جاتی ہے, جس میں مطلق کے ساتھ نامی کی شرط لگے گی تو نبات ہو جائے گا, متحرک بالارادہ کی شرط لگے گی حیوان ہو جائے گا, ناطق کی شرط لگے گی انسان ہو جائے گا, تطیعہ المادۃ الکائنات کی شرط لگے گی تو عام نبی ہو جائے گا, یوحا الیہ کی شرط لگے گی خاتم النبیین ہو جائے گا. لیکن ابلیس کیا کام کرتا ہے؟ جو لفظ اپنے مطلب کا ہے وہ لے لیتا ہے, جو اپنے مطلب کا نہیں اسے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ آدھے کا لینا اور آدھے کا چھوڑ دینا کس کی سنت ہے؟ صلوات پڑھ لیجیے بابا علی ولن محمد علی. یہ نوجوان احباب ہم سے بار بار پوچھتے ہیں قبلہ کوئی ایسی علامت بتا دیں شیطان کی تاکہ ہم بھی اسے پہچان لیا کریں. اب میرے پاس کیمرہ ہوتا تو میں اسی وقت تصویر کھینچ کے آپ کے حوالے کر دیتا, پوری فلم بنا دیتا اس کی, لیکن نہ میں تھا نہ کیمرے تھے, مگر قرآن نے اس کی تصویر کھینچ دی ہے کہ سب سے پہلے بشر اس نے کہا. اب جو نبی کو بشر بشر کہتا نظر آئے سمجھ لو اسی کا فوٹو ہے. سلوات پڑھ لیجیے بابا دے بلند محمد والے. دیکھیں نا اللہ نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ میں بشر بنا رہا ہوں, صرف یہ نہیں فرمایا. تو اس نے آدم کے ساتھ تسویہ کی بھی شرط لگائی، سلسال من حمائی مسنون کی شرط لگائی، نفق روح کی شرط لگائی. یہ نہیں ہے کہ میں جب بنا دوں تم سب کے سب سجدے میں جھک جانا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، اور جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ، اب سجدے میں جانا. بے روح کا سجدہ نہیں کرایا اس نے، بے روح کا سجدہ کرا دیتا تو آج جتنے شیطانی مذاہب ہیں وہ شیطان سمیت مسلمانوں کو سانس نہیں لینے دیتے. تو ہمیں روکتے ہو بے جان بتوں کے سجدے سے؟ تمہارے اللہ نے فرشتوں کو ایک بے روح کا سجدہ کرا دیا تو ہم کیوں نہ کریں؟ وہ عالم الغیب جانتا تھا. واجپائی اڈوانی کس کو جینے دیتے؟ ہمیں روکتے. تمہارے اللہ نے نہیں سجدہ کرایا بے روح بت کا، لہذا اس نے کہا کہ دیکھنا بے روح کا سجدہ نہ کرنا جب تک روح نہ آ جائے. اب سنت الہی سمجھ میں آئی؟ بے روح کا سجدہ نہیں کراتا. اب آپ سمجھیں یہی راز تھا، یہی سر تھا، یہی رمز مخفی تھا جسے دنیا نہ سمجھ سکی. ادھر ادھر سجدے ہوتے رہے، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، مگر کعبے کو سجدہ واجب نہ ہوا جب تک کعبے میں روح نہ پیدا ہوئی. خلاق بن گیا. ذرا مل کے بابا کے بلند صلوات پڑھ لیجئے محمد. مخور ہو گیا، مردود ہو گیا، نکال دیا گیا بارگاہ احدیت. آدم کی خلافت کا اعلان تھا. میں کہتا ہوں شیطان میں ساری کمزوریاں تھیں، مگر ایک سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کمبخت میں کہ سیاست دان نہیں تھا. اگر وہ سیاست دان ہوتا یا کسی بڑے سیاسی گرو کا چیلا ہوتا، نہ نکلتا، نہ لعنت کا توف گلے میں ڈلواتا، بس ذرا ڈپلومیسی اختیار کرتا، نہ ٹکراتا آدم سے، بلکہ آدم کے قریب جاتا، آدم کو خلافت کی مبارکباد بھی دے دیتا. وہ جیسے کسی کم علم مولوی کو اپنا پرائیویٹ سیکٹری بناتا نا، میں مشورہ دیتا ہوں اسے. ٹکرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ جہاں مبارکباد بھی دے دو، اور پھر جب یہاں آتا بھگت لیتا، اسے ہٹاتا، اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا. مگر اس نے کہا لعنتی بننا منظور ہے مگر منافق بننا منظور نہیں. صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند محمد والے میں. اب آئیے بالکل طالب علمانہ طریقے سے، میں اس اسلام اور قرآن کی کہانی کو اس طرح بیان کروں، کیونکہ رات کا وقت ہے نا، تو رات کو کہانی کا ہی انداز اچھا لگتا ہے، تاکہ کہانی سنتے سنتے آپ سو جائیں اور میں چلا جاؤں. بزرگان محترم، تو یہ پہلا نمائندہ ہے جن کا نام ہے حضرت آدم. جنت میں بھیجا اور کہا جاؤ جو جی چاہے کھاؤ پیو, لیکن سیاح بن کے رہنا, مالک نہ ہو جانا. لا تقرب هذه الشجره, اس شجرے کے قریب نہ جانا, اس لیے کہ تم اور ہو, یہ شجرے والے اور. تم سیاح ہو, یہ شجرے والے جنت کے مالک ہیں. ذرا سے دل میں خیال آیا, یہ تو سدا بہار ہیں, ان پر کبھی خزاں آ ہی نہیں سکتی, تو اگر میں ان کے قریب چلا جاؤں تو میں بھی سدا بہار ہو جاؤں. اللہ نے کہا بس یہ ترک اولا کا پاسپورٹ پکڑو, جنت کا ویزا کینسل, زمین پہ آئے اور کہا دیکھو زمین پہ جا رہے ہو نا, یہ جنت کی وردی یہیں اتار جاؤ. زمین پر رہ کر جنت کا لباس نہیں پہن سکتے, اس لیے کہ تم جنت کے مالک نہیں ہو, سیاح ہو. اور جو جنت کے مالک ہیں شجرے والے, وہ بیٹھیں گے زمین پر, لباس جائے گا جنت. سنا ہے مفسرین نے بیان کیا کہ ہمارے دادا تشریف لائے سری لنکا میں, اور دادی آئی جدے میں, حضرت احوا دادی ہے نا ہماری, تو دادا وہاں دادی وہاں. اچھا ایک طالب علم کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں تو عربی میں چونکہ دادی کو کہتے ہیں جدہ, تو جہاں دادی کا پہلا قدم آیا اللہ نے یادگار کے طور پر اس جگہ کا نام بھی رکھ دیا جدہ. اب بیچ میں ہزاروں میل کا فاصلہ, اب یہ فاصلہ کیسے طے ہو؟ دادا کا مشغلہ کیا تھا؟ پڑھیے مولانا حفظ الرحمان نے قصص القرآن میں پورے واقعات لکھے. صبح ہوئی تو رونا, شام ہوئی تو رونا, اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے گڑھے بھر جاتے تھے, اور پرندے انہیں پانی سمجھ کے پی کے اڑ جایا کرتے تھے, اتنا روتے تھے. اب سب مل کر پوچھ سکتے ہیں آپ اپنے دادا سے, دادا کیوں رو رہے ہو؟ تو یہ کی جواب ہے, ہوا یاد آ رہی ہے. ہوا کی یاد میں رو رہے ہیں کہ ہاں ہوا زندہ ہیں کہ مر گئیں؟ کہ زندہ ہیں, تو اللہ کے نبی ہو کر زندہ کو کیوں روتے ہو؟ جواب ملا کہ آدمیت کا مفہوم یہی ہے کہ زندہ کو رونا, انسانیت کے معنی ہے زندہ کو رونا. اب رونے سے فرصت ملی, بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے میں حوا سے ملنے کا انتظار کر رہا ہوں. تو یا ہمارے اور آپ کے دادا آدم نے دنیا میں آتے ہی دو کام کیے, ایک زندہ کو رونا اور ایک انتظار. ایک زندہ کو رونا اور ایک انتظار. تو ہم سب اسی کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں نا؟ ہمیں دادا کی میراث میں حصہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نا. میراث کیا ہے؟ زندہ کرونا اور انتظار. اب جو زندہ کو روئے اور انتظار کرے, سمجھ لو آدم کی خالص نسل ہے. بھائی بعض بزرگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ درمیان میں ربائیاں بہت پڑھواتے ہیں اور نعرے بہت لگواتے ہیں, جبکہ میں نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا کہ آپ نعرہ لگائیے. اور میری سمجھ میں یہ فلسفہ ہی نہیں آیا, جب یہ نعرہ تو مولا علی کے نام کا لگتا ہے نا, اب یہ یا علی کا نعرہ جو ہے یہ کیوں ناگوار گزرتا ہے؟ بجلی کی طرح اس کا کوئی بل تو دینا نہیں پڑتا.
قبلہ و کعبہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بجلی کا بل تو نہیں پڑتا مگر بجلی تو گرتی ہے. صلوات پڑھ لیجیے بابا آواز بلند محمد والے. عزیزان محترم بزرگان گرامی، تو آدم کی میراث میں حصہ ملے گا اور اسی کو ملے گا جس بیٹے کو دادا نے آق نہ کیا ہو. جو ہے یا نہیں، زندہ کرونا اور انتظار. تو یہ درمیان میں جو مشکل پڑ گئی، جناب حوا وہاں اور جناب آدم یہاں، تو میں نے قرآن مجید سے پوچھا کہ یہ مشکل حل کیسے ہوئی، کیسی حل ہوئی؟ تو قرآن نے آواز دی، فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ نے سکھلا دیے آدم کو کچھ کلمات. وہ کلمات کا پڑھنا تھا، فتاب علیہ، مشکلات وغیرہ ختم ہو گئیں. اب ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں فرزندان آدم، ہم نے گزارش کی، ہم نے کہا حضرت آدم ہم پر بھی مشکلیں پڑتی ہیں، ہم بھی انہیں حل کرنا چاہتے ہیں. وہ کون سے کلمات ہیں جنہیں پڑھ کے آپ نے اپنی مشکل کو حل کیا؟ ذرا ہمیں بھی بتلا دیجئے، ہم بھی مشکل میں پڑھ لیا کریں. وہاں سے جواب آیا، برخوردار کلمات یاد آتے ہیں مشکل میں، میری مشکل ہو گئی حل، میں نے اب نہیں پڑھنے، اب جو میرے بعد آئے گا نا اس سے پوچھنا کلمات کیا ہے. یہ کہہ کر حضرت آدم چلے گئے. اللہ نے بھیج دیا اپنا ایک اور نمائندہ، ان کا نام تھا حضرت نوح. طوفان جو آیا وہ کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی طوفان کی موجوں پہ چلی جا رہی تھی. ایک جگہ بھور میں جو کشتی آئی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، یا اللہ ایسا نہ ہو یہ ڈوب نہ جائے. اللہ نے کہا کیوں؟ کہ یہ بڑی مصیبت معلوم ہو رہی ہے. کہ مصیبت سے گھبرا نہیں، پڑھ وہی کلمات. کلمات کا پڑھنا تھا کہ کشتی پار ہو گئی. ہم نے کہا حضرت ہمیں بھی کلمات بتا دو. ان کا بات یہ ہے، کلمات یاد آتے ہیں مشکل میں، مشکل میں تو میرا بیٹا بھی قریب نہ آیا ہے. اور جب میں نے اسے بلایا، اس نے کہا نا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچا لے گا. تو گیا پہاڑ پہ، بچایا پہاڑ نے اسے. پہاڑ پہ چڑھنے والے کو کلمہ آئے گا تو بچے گا. کاچا، اب میں نے نہیں پڑھنے کلمات، جو میرے بعد آئے گا نا اس سے پوچھنا وہ کلمات کیا تھا. اب ہم پھر انتظار میں بیٹھ گئے، نیند تو نہیں آ رہی. میں نے اسی لیے کہانی چھیڑی ہے، ابھی تو یہ چٹ میرے پاس آئی ہوئی ہے کہ خیبر سنائیے. اب میں نے ایک تقریر میں عرض کیا تھا کہ 18-20 سال کا جب تھا تو خیبر میں بھی مزہ آتا تھا پڑھنے میں، اب تو سفید بال آ گئے. بھلا سفید داڑھی کا اور خیبر کا کوئی جوڑ ہے؟ اگر آپ زبردستی بھیجیں گے بھی تو واپس آ جاؤں گا. اب ہم پھر انتظار میں بیٹھ گئے، اللہ نے بھیج دیا اپنا ایک اور نمائندہ، ان کا نام تھا حضرت ابراہیم. نمرودوں کی سلطنت تھی، نجومیوں کے کہنے پر وہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرا دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی خدائی کا تختہ ہی الٹ جائے. ادھر تازہ تازہ ابراہیم دنیا میں آئے، ابراہیم کی ماں کا دل گھبرایا، اللہ سے کہا یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا بھی قتل نہ ہو جائے. اللہ نے کہا ابراہیم کی ماں فکر نہ کر، تفتیشی محکمے کے افراد کے آنے سے پہلے رات کے وقت اپنے بچیوں کو لے کر شہر سے باہر چلی جا. شہر سے باہر پہاڑیاں ہیں، پہاڑیوں میں غار ہے، اس میں چھوڑ کے آ جا، پھر میں جانوں اور تیرا بچہ جا. اب دیکھیں نا، ساری باتیں مجھے تو نہیں کرنا ہے، آپ حضرات بھی نتیجے نکالتے رہیے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا بندے عالم ابراہیم کے وقت سے اپنی حجت کو غار میں چھپانے کی بنیاد رکھ رہا تھا. ماں چھوڑ کے آ گئی، ماں گئی ہے بیچاری ہفتے کے بعد، تو آپ خود سوچ کے بتائیے، بالکل تازہ بچہ ماں چھوڑ کے آ جائے اکیلا غار میں، بچپن کی فطرت تھی روتے، مگر روتے ہی نہیں، پڑھے ہیں آرام سے. غالباً فرشتے آ کر پوچھتے حضرت ماں چھوڑ کے چلی گئی ہے یہاں، روتے کیوں نہیں؟ جواب دیا، ماں دشمن کے خوف سے چھپا کر گئی ہے، ایسے عالم میں رونا شرافت کے تھے. اچھا مورخین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم عام بچوں سے کئی گنا زیادہ پروان چڑھ جاتے تھے. جو مہینوں میں پروان چڑھتے تھے بچے، وہ ایک دن میں. خیر وہاں سے نکلے، آئے گھر، آئے گھر تھے وہ چچا ان کے جن کا نام تھا آذر، ان سے آ کر پوچھا چچا کاروبار کیا ہے؟ کہا بیٹا گھر فیکٹری ہے، خدا بناتے ہیں اور بیچتے ہیں. کہا چچا خدا فروشی کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہاں ہیں؟ کہ دیکھ لے بیٹا، کوئی الماری پر ہیں، کوئی چارپائی پر ہیں، کوئی چھت پر ہیں، کوئی دیوار پر ہیں، کوئی لوہے کا ہے خدا، کوئی تانبے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی سونے کا ہے، کوئی مٹی کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی مہنگا خدا، کوئی سستا خدا. اچھا حد یہ ہے حلوے کے خدا. حلوے تک کے خدا بنا لیتے تھے اور رستے میں لے جاتے تھے، جہاں بھوک لگی خدا کا سر کھا لیا، پھر آج ہو رہی ہے. اب ان خداؤں کے خلاف جناب ابراہیم نے پورا جہاد شروع کر دیا. تو ایک بہت بڑا بندر تھا، اس میں نمرود کی شکل کے خدا تھے. قوم گئی ہوئی تھی میلے پہ، آدھی رات کو ایک کلہاڑی اور رسی لی اور گھس گئے اس مندر میں، جتنے چھوٹے چھوٹے تھے سب توڑ دیے، اور جو بڑا تھا اس کے گلے میں رسی باندھ کے کلہاڑی لٹکا دی، اور گھر آ کر اللہ سے کہا یا اللہ میں اپنا کام کرایا ہوں. اللہ نے کہا ابراہیم شاباش، بڑا کام کیا تو نے. اچھا ابراہیم، اس کارنامے پر ہم تجھے ایک ٹائٹل دیں گے، ایک تمغہ دیں گے. کیا تمغہ ہے؟ یا اللہ کہ آج سے تو ہو گیا صدیق النبیہ، ہم تجھے صدیق کا ٹائٹل دیتے. جو قرآن نے یہ وضاحت کی کہ ابراہیم نے چونکہ ان بتوں کو توڑا، یہ ٹائٹل اللہ نے ابراہیم کو دے دیا. تو اللہ کے پاس یہ ٹائٹل ہے، مگر ملتا اسے ہے جن ہاتھوں سے بت توڑے گئے ہوں، وہاں نہیں یا جو ہاتھ بتوں کے آگے جوڑے گا اچھا نمرود نے ابراہیم کو آگ میں پھینکوا دیا. میں نے ساری کہانی کو سمیٹ دیا. اب آگ میں جا رہے ہیں, یہاں سے چل چکے, بھڑکتے ہوئے شعلے, دہکتے ہوئے انگارے, نمرود کا جاہو جلال, اس کا تخت, اس کا تاج, لاکھوں تماشائی, جتنے ابراہیم کے ساتھی تھے ان کے تو دل دہل گئے. یا اللہ, یہ اکیلا پردیسی آگ میں پھینکا جا رہا ہے. لیکن ابراہیم پر جب نظر ڈالی, خدا کی قسم ساری دنیا گھبرائی ہوئی تھی, مگر ابراہیم اطمینان اور سکون کا مجسمہ بنے ہوئے کھڑے ہیں. نہ نمرود کی پرواہ, نہ اس کی آگ کی پرواہ, نہ اس کے شولوں کی پرواہ, نہ دہکتے انگاروں کی پرواہ, نہ اس کی سلطنت کی پرواہ, نہ تخت شاہی کی پرواہ. اس لیے کہ پرواہ کرے تو بے پرواہ کا نائب نہ رہے, پرواہ کرے تو بے پرواہ کا نمائندہ نہ رہے. ایسی بے نیازی سے چلے گئے, آگ کے قریب پہنچے, اور جیسے ہی آگ کے قریب گئے, ابھی گلزار نہیں ہوئی, اللہ سے کہا, یا اللہ اس کے شعلے بڑے سخت لگ رہے ہیں اور انگارے زبردست دہک رہے ہیں. اللہ نے کہا, گھبرا نہیں, مشکل نہ سمجھنا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, پڑھ کلمات. کلمات کا پڑھنا تھا, نار گلزار ہو گئی. توجہ ہے صاحبان. اچھا نمرود نے اپنے محل کی چھت سے نظارہ کیا, دل میں خیال آیا کہ جل گئے ہوں گے, دیکھا نہیں جلے تو خود جل گیا. اب اس نے کہا کہ اب اگر انہوں نے حق کی تبلیغ کی تو میری خدائی تو ویسی ختم ہو جائے گی. اب اس نے ڈپلومیسی سے کام لیا, اپنے محل کی چھت سے اترا, گلزار کے قریب گیا, ہنستا ہوا, مسکراتا ہوا ابراہیم کا استقبال کیا, اور ڈپلومیسی کیا اختیار کی کہ ابراہیم کے سامنے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا, صرف اس لیے تاکہ ابراہیم حق کی آواز بلند نہ کرے. کم از کم وہ جو کلمات پڑھ کے نار کو گلزار کر دیا آپ نے, وہ ہمیں بھی بتا دیا تاکہ مشکل میں ہم بھی وہ پڑھ لیا کریں. انہوں نے کہا, دیکھو برخوردارو, کلمات یاد آتے ہیں مشکل میں, میری مشکل ہو گئی حل, میں نے نہیں پڑھنے. اب جو میرے بعد آئے گا نا, اس سے پوچھنا کہ کلمات کیا تھا, اور انشاءاللہ میں بھی پڑھ کے چلا جاؤں گا. آئندہ جو خطیب آئے گا آپ اس سے پوچھے گا, ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا جی بلان محمد. اچھا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اپنا ایک اور نمائندہ, ان کا نام تھا حضرت موسیٰ. توجہ ہے صاحبان. ان کا بھی واسطہ پڑ گیا ایسے ہی ایک شخص سے, جیسے ابراہیم کا پڑا تھا نمرود سے, ان کا پڑ گیا فرعون سے. اب وہ کہے میں خدا ہوں, حضرت موسیٰ کہے میں نبی ہوں, وہ کہے میں نے نبی بنایا ہی نہیں آپ کو, آپ کیسے نبی ہیں؟ تکرار شروع ہو گئی. نہ وہ کہے میں خدا, یہ کہے میں نبی. آپ کو یاد ہونا چاہیے, ایک جملہ میری زبان سے نکلا تھا جو اس وقت نہیں تھے ان کے لیے پھر دہرائے دیتا ہوں. باقی انبیاء جو تھے نا, وہ تو بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے. یہ جو تھے نا حضرت موسیٰ, یہ بڑے جلال والے تھے. جنہیں جو غصہ آیا عصا پھینک دیا اس کے آگے, وہ جیسے ہی عصا سانپ بنا موزی کے بل نکل گئے. اب گھبرایا ہوا دیکھ رہا ہے, پگڑیاں گر گئیں, تاج کا ہوش نہیں, کاندھے دھس گئے, پاؤں بڑے ہو گئے, جوتے چھوٹے ہو گئے, بری حالت, سب گھبرائے ہوئے ہیں. موسیٰ مسکرا رہے ہیں. ہم نے کہا حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ ہم یوں فرعونوں کو سانپ سے ڈراتے ہیں. دیکھو اچھا اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلا ہی ایسی ہے, یہ سانپ جو ہے نا نام راج یہ بلا ہی ہے. خود حضرت موسیٰ نے جب ہاتھ بڑھایا تو قرآن نے کیا کہا, بھئی خیفتن موسیٰ کا لفظ تو میں نہیں پڑھا, کچھ گھبرا گئے, حالانکہ جوان ہیں اپنا ہی ایسا ہے مگر بلا ہی ایسی ہے. اس سے بوڑھے ڈر جائیں, جوان ڈر جائیں, اور نہیں ڈرتا تو بچہ, ذرا یہ ملاحظہ کرنا. اس سلوات پڑھ لیجئے مل کر بابا دے بلن محمد والا. اب وہ فرعون کیا حرکت کی, کہا موسیٰ کو پکڑو, اور جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر بنی اسرائیل کو چل دیے وہاں سے کہ میں پوری قوم کو بچا کے لے جاؤں گا. فرعون نے تعاقب شروع کر دیا, اب آگے آگے موسیٰ اور پیچھے پیچھے فرعون, آگے آگے ابو ہریرہ کلزم, نہ کوئی کشتی نہ کوئی پل, ڈپری بھی موجیں آ رہی ہیں. موسیٰ کا دل دھڑکا, اللہ سے کہا یا اللہ وہ تعاقب میں آ رہا ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ہے, ڈبری بھی موجیں ہیں, اگر میں پکڑا گیا نہ کلام رہے گا نہ کلیم. اللہ نے کہا فکر نہ کر, گھبرا نہیں, پڑھ بھائی کلمات. کلمات پڑھ کے جو آسا مارا ہے نیل میں رستہ بن گیا, موسیٰ پار ہو گئے. فرعون اسی رستے سے روانہ ہوا, لیکن جب درمیان میں پہنچا تو پانی کی موجیں جو دیواریں بنی ہوئی تھیں وہ ایک دوسرے کے گلے مل گئیں. سبحان اللہ, خوبصورت جملہ کہا مولانا نے کہ مصری تھا بھول گیا. کوئی اللہ ایسے روشن خیال علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. میری سمجھ میں نہیں آیا, رستہ ایک تھا, منزل ایک تھی, مقام ایک تھا, جہاں سے موسیٰ گئے تھے وہیں سے یہ بھی جا رہا تھا, موسیٰ کا نقش قدم دیکھتا ہوا جا رہا تھا, مگر موسیٰ پار ہو گئے, یہ کیوں غرق ہو گیا؟ اللہ بتلانا یہ چاہتا تھا, اگر دل میں نبی کا بغض ہے چاہے پیچھے پیچھے کیوں نہ جائے ہلاک ضرور ہو جائے. مالک مجھے بچا لے, اے مالک میں غرق ہو رہا ہوں, اے مالک میں ہلاک ہو رہا ہوں, اور اللہ نے آواز دی, مصریو تمہارا خدا کسے بلاتا ہے, ہبتیو تمہارا معبود کسے آواز دیتا ہے. اب بھی تمہاری سمجھ میں اصلی اور نقلی کا فرق نہیں آیا کہ جب نقلی پر مشکل بنتی ہے اصلی ہی کو تو پکارتا ہے, آ میری مدد کر, اگر تو نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں. اب ہم نے کہا ہمیں بھی بتا دیا بھائی کون سے کلمات پڑھے آپ نے, کہا وہ تو یاد آتے ہیں مشکل میں, میری مشکل ہو گئی حل, میں نے نہیں پڑھنا. اب جو میرے بعد آئے گا اس سے پوچھنا کہ کلمات کیا تھے. اے بھیا چھوٹے چھوٹے آپ خود ہی گن لیجئے گا, یہ میں نے دو چار بڑے بڑے ہیں ان کا تذکرہ کر دیا, آخر میں اللہ نے بھیج دیا اپنا ایک اور نمائندہ, اس کا نام تھا حضرت عیسیٰ. توجہ ہے, اور حضرت عیسیٰ کو تو کوئی کلمات پڑھنے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ اس جلدی میں اتنی جلدی آئے کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا. یہودیوں نے بے باپ کا یتیم سمجھ کر صلیب پہ لٹکا دیا. بچہ اتنا تیز تھا کہ صلیب پر آتے ہی اس نے جو کلمات پڑھے تو چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا. ہم نے کہا حضرت کلمات تو بتاتے جاؤ, انہوں نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہے, پھر آؤں گا بتانے. بھائی سلامات پڑھ دیجیے بابا دے بلند محمد عالم. موت کا بھی انتظار نہ کیا اور جا بیٹھے چوتھے آسمان پہ. سلوات پڑھ دیجیے بابا دی ولن محمد والا. کوئی گھبرا تو نہیں ہے آپ لوگ؟ جاتے جاتے حضرت عیسیٰ ایک پتے کی بات کر گئے, ان کا میری بات سنو, میرے بعد جو آئے گا نا اس سے پوچھنا کلمات کیا تھے, مگر بات کا خیال رکھنا اس کے بعد پھر کوئی نہیں آئے گا, سمجھے؟ اس سے ضرور پوچھ لینا, مگر کلمات پڑھے گا مشکل میں, مشکل میں ساتھ رہنا, اگر کہیں چھوڑ کے بھاگ گئے تمہاری نسلوں کو بھی کلمات نہیں آئے. سمجھ میں آگے بات؟ اچھا اللہ نے بھیج دیا ہمارے والا, بس سمیٹ دیا میں نے بیان, اللہ نے بھیج دیا آخر میں ہمارے والا. وہ ہمارے والا اتنا منموہن تھا کہ اس نے مشکل کو مشکل ہی نہ سمجھا, مصیبت کو مصیبت ہی نہ سمجھا. لوگوں نے پتھر مارے اس نے دعائیں دینی شروع کر دی, لوگوں نے کانٹے بچھائے اس نے گلے سے لگا لیا, لوگوں نے کوڑا کرکٹ پھینکا وہ تیمارداری کرنے گھر پہنچ گیا. مشکل کو مشکل ہی نہیں سمجھتا. اب ساری دنیا پریشان ہے, کلمات پڑھنے اس نے مشکل میں, مشکل کو مشکل سمجھتا ہی نہیں. دنیا نے کہا اس کے ارد گرد اتنی مشکل اکٹھی کر دو کہ گھبرا کے پڑھ دیں گے. یہ میٹنگ کر کے رات کو اس کا گھر گھیر لیا. سمجھو ہے صاحب, اب جو گھر گھیرا اس کا, تو یہ اطمینان سے گھر میں آیا اور اس نے چھوٹے بھائی کو بلایا, بھیا ادھر آنا. آ گیا. کیا بات ہے تبلا؟ کہ آج مشکل بڑی ہے, مشکل بڑی ہے. جو بھائی جب گھر کا بڑا مشکل سمجھ رہا ہو تو چھوٹے کو تو آرڈر جانا چاہیے, مگر چھوٹا عجیب مذہب لجائب تھا. بڑے نے کہا مشکل بڑی ہے, وہ مسکرا کے کہتا ہے پھر مشکل کشا بھی ہے. چھوٹے نے کہا کون بچائے گا ہمیں مشکل سے؟ بڑے نے کہا اللہ بچائے گا. اور جتنے باہر گھر گھیرے ہوئے تھے وہ کان لگائے کھڑے تھے, انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے جو آج محمد کو مشکل سے بچا لے وہی اللہ ہے. مگر باہر میرا مولا علی اس نے فوراً سجدہ شکر میں سر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے بتایا کہ اصل وہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور میرے محترم سامعین, اچھا پھر میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے, مشکلات کا نقطہ مرکز ہے میرا بستر, آج میرے بستر پہ لیٹ جاؤ, لیٹ جاؤ. لیکن یہ رحمت کا بستر ہے, تم سراپا جلال ہو, آج تم بن کے نہ لیٹنا, تم ہم بن کے لیٹنا. یا رسول اللہ میں آپ کیسے بن جاؤں؟ تم کو ہم خود بنائیں گے, اپنے ہاتھ سے بنائیں گے, فکر نہ کرو. یہ کہہ کر لٹا دیا, چادر اڑھا دی, اپنا ماما سرہانے رکھ دیا کہ اب تم ہم بن گئے. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کیا میں رسول بن گیا کہ نہیں؟ تم رسول کی شبیہ بن گئے. یہ شبیہ کیوں بنائی؟ تاکہ شبیہ بنانا سنت نبی ہو جائے. اور یہ شبیہ بنانے کا طریقہ بھی رسول نے بتایا کیسے بنائی جاتی ہے, امامہ رکھ کے چادر ڈال کے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا آواز بلند محمد والے. اور پیغمبر اکرم لٹا کے میرے مولا کو جیسے ہی باہر آئے دیکھا کافروں نے گھر گھیرا ہوا ہے. بقول مفسرین زمین پہ جھکے مٹھی میں مٹی اٹھائی سورہ یاسین فہم لا یفسرون تک پڑھ کر پھونک مار دی. جیسے ہی مٹی اڑی سب اندھے ہو ہو کر زمین پہ بیٹھ گئے اور پیغمبر ایک ایک کو پہچانتے ہوئے گئے. اچھا ابو جہل تم بھی آئے تھے, ابو لہب تم بھی آئے تھے, عتبہ تم بھی, عتیبہ تم بھی, او بڑے میاں اور اتنے اطمینان سے چلے گئے کہ علی کا بھی خوف نہ رہا. اس لیے کہ رسول نے تجربہ کر لیا کہ جب اتنی سی تراب انہیں اندھا کر سکتی ہے تو ابو تراب کا کیا بگاڑ. ایک سلوات پڑھ دیجئے بابا آواز بلند محمد والے میں. دیکھیں ارشاد معصوم ذہن میں رکھا کیجئے. ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لانھا تذهب بالنفاق. اس لیے بابا آواز بلند درود پڑھا کرو تاکہ دلوں سے منافقت کا خاتمہ ہوتا رہے. توجہ ہے صاحب. اچھا یہاں بھی اس نے پریشان کر دیا سب کو. ان کا رے اتنی مشکل کے باوجود اس نے مشکل کو مشکل ہی سمجھا, وہ تو چلے گئے. اب کیا کریں, ان کا رات کا گھراؤ نہ کرو دن میں اکٹھے کرو سب کو اور اتنی مشکل جمع کر دو کہ پریشان ہو کر یہ کلمات پڑھے. لو بھیا بیان میں نے اور سمیٹ دیا تفصیلات پھر کبھی سے. ہوتے ہوتے آ گیا سن 7 ہجری, 7 ہجری کا آ گیا ماہ رجب اور رجب میں چھڑ گئی وہ لڑائی جسے کہتے ہیں خیبر. توجہ ہے. میں نے کہا چلیے یہ فرمائش ہے چند لمحوں کے لیے, اب تفصیل میں تمہیں جا نہیں سکتا. دو بزرگان محترم بہت سے قلعے تھے اور مسلمان مجاہدین نے ہمت سے کام لیا اور جو سب سے بڑا قلعہ تھا قموس اس کے سامنے جا کر ڈیرے ڈال دیے. اچھا ہمت سے لڑتے, دلیری سے لڑتے, بہادری سے لڑتے, شام کو بخیر و عافیت گھر واپس آئے. اب دیکھا مجاہد جا رہے ہیں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں. ادھر سے یہودیوں نے سیریا سے شام سے مزید فوج منگوا لی. ادھر حالت یہ ہے کہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. تو بچوں ادھر سے فوج آ رہی ہے, ادھر سے مجاہد آ رہے ہیں. یہودیوں نے پیغام بھیجا کہ کچھ 39 دن دیکھ لیا ہے, کل آخری دن ہے, دیکھ لیں گے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں. پر جیسے ہی انہوں نے یہ پیغام پہنچایا سرکار دو عالم کی جبین اثر پر ہلکی ہلکی تیوریاں آنے لگی. توجہ ہے صاحبان. اور رسالت کا پھول کچھ کچھ کملانے لگا. دنیا کی توجہ دیکھ رہی تھی
کہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ پیغمبر کے چہرے پر اتار اور چڑھاؤ آ رہا ہے. توجہ ہے صاحبان؟ آدھی رات کو پیغمبر اکرم نے خیبر کے میدان میں مصلی بچھا دیا اور مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے یوں ہم کلام ہوئے جیسے کوئی جرنیل میدان جنگ میں بیٹھ کر انتہائی خطرناک حالات میں اپنے فیلڈ مارشل سے ہاٹ لائن پہ رابطہ قائم کرتا. یا اللہ میں تیرا بندہ محمد بول رہا ہوں. اللہ نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ یا اللہ خیبر کے میدان سے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا اللہ ادھر سے فوج آ رہی ہے, ادھر سے مجاہد آ رہے ہیں. اللہ نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ یا اللہ اگر وہ فوج پہنچ گئی اور یہ فتح نہ ہوا, نہ کلمہ رہے گا, نہ کلام, نہ اسلام. اللہ نے کہا میرے حبیب تو خود سوچ, یہ تیرے مجاہد ہیں, دلیری سے لڑتے ہیں, بہادری سے لڑتے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں. میرے حبیب تو خود سوچ, یہ بیچارے ہیں تو انسان ہیں, مقابلے میں ہے خیبر کا در, بھلا انسان کا اور در کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ اگر ٹکر کرانی ہے تو کل در کی در سے ٹکر کرا. در کی در سے ٹکر کرا دے. ایک طرف خیبر کا در ہو, اس کے مقابلے میں تیرے علم کا در ہو, دونوں کی ٹکر ہو, پھر پتا چلے کون در بدر ہو. یا اللہ وہ در کی در سے کیسے ٹکر کرا دوں, تو میرے پاس ہے نہیں. اللہ نے کہا یہ سارا وقت اسی لیے گھر کے آیا, پڑھ وہی کلمات. دنیا ہم تنگوش ہو گئی, ہوائیں رک رک کے سننے لگی, ستارے جھک جھک کے دیکھنے لگے, ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئی. موسیٰ دیکھ رہے ہیں, عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں, یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں, یوسف سکتے میں کھڑے ہوئے ہیں. ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ دیکھیں آج پیغمبر کرتے کیا. علم حامل علم کے انتظار میں تیار ہو گیا. وادی خیبر کا ذرہ ذرہ خمت انگوش ہو گیا. پیغمبر اکرم نے ایک دفعہ عالم کو دیکھا, ایک دفعہ مدینے کو دیکھا. علم حامل علم کے انتظار میں تیار ہو گیا کہ اچانک پھر وہاں سے وحی آئی ہارٹ لائن پہ, میرے حبیب کلمات پڑھنے سے پہلے میری پرائیویٹ بات سن لے, چپ کر کے سن. یا اللہ حکم. اللہ نے کہا ناد علی, پکار علی کو. مظہر العجائب, وہ مظہر العجائب ہے. تجد عون اللہ کا فی النوائب, مشکلات میں تو اسے اپنا مددگار پائے گا. کلو ہم من و غم من سین جلی, سارے ہم غم اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے. میں یہ سننا تھا کہ انگڑائی لی ہے آمنہ کے لال نے, علم پہ ہاتھ رکھا, مدینے کی طرف رخ کیا اور ایک ہی سانس میں آواز دی یا علی ادرکنی. ابھی زبان سے نکلا یا علی نہیں آیا, ابھی جیسے ہی لفظ یا آیا ادھر علی نے قرآن کو جزدان میں رکھا. جیسے ہی زبان سے نکلا علی, حکم ملا قمبر جلدی ہمارا گھوڑا حاضر کرو. ادرک کا لفظ آیا, قرآن ناطق رہ زین پر مکین ہو گیا.
ابھی ادریکنی کی یہ مکمل نہ ہوئی تھی, ابو تراب نے تراب کو سمیٹ کے آواز دی, السلام علیکم یا رسول اللہ. بندہ حاضر ہے, کیا حکم؟ جیسے ہی پیغمبر اکرم کی زبان سے جملے نکلے, ارواح انبیاء جمع ہو گئی. آدم نے کہا یہی کلمات تو میں نے پڑھے تھے, نوح نے کہا اسی کو تو میں نے یاد کیا تھا, ابراہیم نے کہا یہی تو میری زبان پہ آئے تھے. توجہ ہے میرے محترم سامنے, بس یاد رکھیے گا یہی وہ کلمات ہیں جو مشکل میں کام آتے ہیں. توجہ ہے صاحبان؟ باقی رہ گیا یہ کہ اگر اس پر گفتگو چل پڑے تو وقت ہی ناکافی ہے. میں نے اس انداز میں آپ کو یہاں تک پہنچایا تاکہ آپ بور بھی نہ ہوں اور حقیقت بھی منکشف ہو جائے. توجہ ہے صاحبان؟ باقی رہ گیا یہ بار بار جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے قرآن مجید میں کہاں ہے, ایک آیت تو میں نے پڑھ دی کہ کون چھپ چھپ کر مدد کرنے والا ہے. توجہ ہے صاحبان؟ اور باقی چلتے چلتے ایک بات اور پوچھ لیتا ہوں, مگر یہ میری طالب علمانہ بات ہے, عالمانہ نہیں, یہ علماء سے پوچھئے گا. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بولیے کہاں شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. ٹھیک ہے, ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پوچھ سکتا ہوں یہ شروع کرتا ہوں کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ یہ جو آپ نے ترجمہ کیا میں شروع کرتا ہوں, یہ شروع کرتا ہوں کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ وہاں ہے بسم اللہ. اب مفسرین نے بتایا یہ جو بے ہے نا, الباء للاستعانہ, بے ہے استعانہ کے لیے. استعانہ کا مطلب ہے مدد مانگنا, الباء للاستعانہ. بے سے پہلے دو چیزیں محذوف ماننی پڑیں گی آپ, یا ابتدئ کہ میں ابتدا کر رہا ہوں, شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے, یا اس کے معنی ہے استعین. الحمدللہ ایک طالب علم کی تائید فرمائیں گے علماء جو تشریف رکھتے ہیں, اور اگر برادران اہل سنت کی تفسیر دیکھنی ہے تو تفسیر بیضاوی ہمارے کورس میں شامل تھی, ایم اے میں بھی تھی اور فاضل عربی میں بھی تھی, پڑھیے اس میں. الباء للاستعانہ, بے ہے استعانہ کے لیے. استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب؟ استعینوا, میں مدد چاہتا ہوں, میں مدد مانگتا ہوں. یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, میں مدد مانگتا ہوں کس سے؟ کس سے؟ اللہ سے. یہ کہاں ہے اللہ سے؟ وہاں لفظ ہے بسم اللہ. بسم اللہ کا مطلب ہے بے اسم اللہ, اسم کہتے ہیں نام کو. اللہ سے نہیں, اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں. میں مدد چاہتا ہوں کس سے؟ اللہ کے نام سے. کون اللہ؟ جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے. استعینو, میں مدد چاہتا ہوں بے اسم اللہ, اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ سے, اور بسم اللہ کا مطلب ہے میں اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں. اب جتنے اللہ کے نام ہیں وہ نام لے کر اگر مدد مانگیں گے, جو کہے گا یہ کفر ہے وہ خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. میں کہتا ہوں یا رحمان مدد, بتائیے کفر ہے یا شرک ہے؟ بولو یا رحیم مدد، یا ستار مدد، یا غفار مدد، یا قادر مدد، یا قدیم مدد، یا حی مدد، یہ سب اللہ کے نام ہے نا. بھائی سوال تو یہ ہے، اگر میں ان ناموں کو لے کر مدد مانگوں تو کیا کفر ہے؟ وہ میرے خاموش دوستو، یا تو مجھے چھیڑنا نہیں تھا، اب اگر چھیڑا ہے تو مجھے جواب بھی دیجئے، یہ اللہ کے نام ہیں یا نہیں ہے؟ ہے اللہ کے نام؟ رکھیے علماء کے سر پہ قرآن، جیسے رحمان اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، مہیمن اللہ کا نام ہے، ستار اللہ کا نام ہے، غفار اللہ کا نام ہے، علی اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ پوچھئے علماء سے. ایک سلاوات پڑھ لیجیے بابا والے بلند محمد والے میں. عزیزان محترم، ایسی بحث ہی مت چھیڑیے کہ جس پر آپ عمل نہ کر سکیں. عزیزو بس بڑی زحمت دے لی آج میں نے آپ، اللہ کی مدد کو علی کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کی مدد کو علی کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا بزرگان محترم، یہ وہ میرا مولا ہے کہ جس نے پرچم اسلام کو ہمیشہ بلند رکھا، جس نے پرچم کو جھکنے نہ دیا، چاہے وہ مباہلہ ہے اور چاہے وہ خیبر و خندق کا میدان ہے. اور یہی سبب تھا کہ جب مباہلے میں حسنین محمد کے بیٹے ہو گئے ابنا انا کے تحت، تو خدا کی قسم گھر میں آ کر جناب سیدہ اور امیر المومنین نے مسلح بچھا دیا تھا اور اللہ سے کہا، یا اللہ تو نے دو بیٹے عطا کیے، وہ ہو گئے محمد کے بیٹے، اب تجھ سے میری ایک التجا ہے، تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر، ایسا بیٹا عطا کر کہ جیسے میں محمد کے لیے تھا وہ محمد کے بیٹے کے لیے ہو. اللہ نے دعا کو قبول کیا اور جناب فاطمہ کلابیہ کے بطن طیبہ و طاہرہ سے وہ بیٹا عطا کیا جسے عباس کہتے ہیں. علی کا علی بیٹا، مظہر العجائب کا مظہر العجائب بیٹا. اور خدا کی قسم، جیسے ہی جناب امیر المومنین تشریف لے گئے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، تو جناب ام البنین نے فرمایا، یا علی اس نے آنکھ نہیں کھولی. فرمایا، ہاں میرا بیٹا جو ہے میں نے بھی آنکھ نہیں کھولی تھی جب تک سرکار دو عالم کے ہاتھ اٹھانے نہیں بڑھے تھے. یہ بھی کیوں آنکھ کھولے؟ یہ میری وراثت کا وارث ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں، یہ کہہ کر فرمایا، ابن رسول اللہ، یہ کہہ کر حسین کو بلایا. اور جیسے ہی میرا مولا حسین آیا، ننے ننے عباس نے آنکھیں ابھی نہیں کھولی، دونوں بازو اٹھا دیے. دنیا یہ سمجھی کہ شاید گود میں آنا چاہتا ہے، مگر کہنا یہ چاہتا تھا کہ میرے مرشد حسین، میرے سردار، گود میں تو بعد میں آؤں گا، ابھی سے ہاتھوں کا نظرانہ پیش. یہ ہاتھوں کا نظرانہ ابھی سے قبول کر لے. اور جیسے فرزند رسول نے ہاتھوں پہ لیا، میرے عباس مولا نے آنکھیں کھول دی. اور خدا کی قسم یاد رکھیے گا، زندگی بھر جیسے علی نے وہی کیا جو سرکار دو عالم نے چاہا، اور سرکار دو عالم نے وہی کیا جو اللہ نے چاہا، یہاں پر بھی ساری زندگی عباس نے وہی کیا جو حسین نے چاہا. خدا کی قسم اپنی چاہت کو میرے مولا کے حوالے کر دیا عباس نے. مظہر العجائب کا مظہر العجائب بیٹا، کم سن ہے مگر بچوں کا بہلاوا عباس، شہزادیوں کی ڈھارس عباس، سائے کی طرح میرے مولا کے ساتھ ساتھ جب شہزادیوں کے گھر میں جاتا، ام البنین فرماتی ہیں، عباس خبردار، یہ شہزادیاں ہیں، کبھی بہن نہ کہنا انہیں. میں کنیز ہوں، تم غلام ہو. غلام بن کے ساری زندگی رہنا، کسی کو خط لکھیں تو کاتب عباس، کسی کو آواز دیں تو بلانے والا عباس. عزیزان محترم، خدا کی قسم تفصیلات میں جا نہیں سکتا. کربلا میں پہنچے اور جب خیمے ہٹانے کا وقت آیا تو کہا، عباس بھائی نہر سے خیمے ہٹا لو. بھائی یہ سننا تھا، جگر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئے اور کہتے ہیں، مولا خیمے اور میں اکھاڑوں؟ حکم کی تعمیل ہوگی، میں خاموش ہوں مولا، جو حکم دیں گے. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں اور ان اشتیا کے سامنے. کہاں عباس، مصلحت اسی میں ہے. اکھڑ گئے خیمے. میرے دوستو، ذرا مجھے سوچ کے بتائیے گا، اس ننی سی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے عباس، جس کی تعداد ہے کل 72. سوچ کے بتائیے گا، کیا 72 کی تعداد بھی فوج ہوتی ہے؟ اور 72 کی تعداد میں سپاہی کیسے ہیں کہ اگر لائن میں کھڑا کریں تو ایک طرف 150 برس کا بوڑھا اور ایک سرے پر 6 مہینے کا سپاہی. یہ عباس کی فوج کے سپاہی ہیں. اور علمدار ایسا کہاں ملے گا؟ محمد جیسے سردار کی فوج کا علم علی جیسے سپہ سالار نے 23 سال اٹھایا. 1 سال 2 سال نہیں، 23 سال. سپہ سالار کیسا؟ محمد جیسا. علمدار کیسا؟ علی جیسا. مگر عزاداران امام مظلوم، سوچ کے بتائیے گا، آج جب زبان پہ لفظ علمدار آتا ہے تو کس کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ کیا اس 23 سال اٹھانے والے کا؟ وحر عباس تیری وفا. پتہ نہیں چند گھنٹے کس ادا سے علم اٹھایا کہ لفظ علمدار اپنے نام کے ساتھ مخصوص کرا کے چلا گیا. علی بھی ساقی کوثر ہیں مانتا ہوں میں، مگر بحر عباس وہ کوثر کے ساقی ہیں اور عباس کوثر والوں کا سقا بن گیا، کوثر والوں کا سقا بن گیا، اور عباس کے کیا کیا القاب سناؤں میں آپ کو، باب المراد، باب الحوائج. میں نے غالباً دبئی میں خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ خدا انہیں سلامت رکھے، ان سے ایک حدیث سنی تھی، یہ معصوم کی حدیث ہے کہ خدا بند عالم نے مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے عباس غازی کے روضہ اقدس میں، عباس غازی کے پرچم تلے جب بھی کوئی عباس کا واسطہ دے کر کوئی دعا مانگے، فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ عباس کے پرچم کے نیچے جس تمنا کا اظہار ہو اس تمنا کو فوراً پورا کر دو، فوراً پورا کر دو. میں جا رہا تھا زیارات پہ، یہ حدیث سن کر میں نجف اشرف جب پہنچا تو اس وقت حضرت آیت اللہ خوئی انتہائی کمزوری کے عالم میں تھے. مجھے یہ شرف ملا کہ جیسے ہی نماز پڑھا کے وہ نکلے تو وہ کرسی جس پر وہ بیٹھ کر ان کو لے جانے والا لے جاتا تھا، میں نے بھی ایک طرف سے کرسی کو سنبھال لیا، اور بالکل پچھلی طرف جا کر ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں وہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، لوگ مسئلے مسائل پوچھتے تھے، تو میں بھی گیا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا قبلہ ایک بہت بڑے واعظ ہیں برے صغیر کے، انہوں نے یہ فرمایا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آیت اللہ خوئی کی آنکھوں سے آنسو بہنے کی، مجھ سے فرمانے لگے بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جو دعا مانگے عباس غازی کا واسطہ دے کر، فرشتوں کو آرڈر یہ ہے کہ فوراً اس تمنا کو پورا کرو، اور اگر یہاں اس کے حق میں نہ جا رہی ہو وہ بات، اس کا اجر محفوظ رکھو اور قیامت کے دن فوراً اسے ادا کرو. تو میں نے پھر قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا قبلہ باقی بھی تو شہداء ہیں، تو یہ صرف حضرت عباس کے ساتھ کیوں مخصوص ہے؟ عربی زبان میں مجھے جواب دیا، عربی میں میں بول رہا تھا ان سے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رو کے فرمانے لگے کہ پوچھنے والے عباس کے لیے خصوصیت اس لیے ہے کہ اس کے واسطے سے ہر تمنا پوری کر دو، چونکہ کربلا میں اس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہ. ریت کے اونچے نیچے ٹیلے پر دونوں گھٹنے ریت پہ جمائے، دونوں ہاتھ جوڑ کر، پونے چار سال کی ایک شہزادی سے کہہ رہا تھا، میری شہزادی یہ مشک اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ڈال. یہ مشک اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ڈال دے، میں قیامت کے دن عباس بن کے نہیں اٹھنا چاہتا. وہاں پر بھی آواز آئے سکینہ کا مشک کی ادھر، میں وہاں پر بھی تیرا سکا بن کے اٹھنا چاہتا ہوں، تیرا مشکی بن کے اٹھنا چاہتا ہوں. شہزادی نے گلے میں مشک ڈالی، 48 ویاس سے بچوں کے حلقے میں، خدا کی قسم آپ حضرات جدید دنیا قدیم دنیا دونوں کا مطالعہ رکھتے ہیں، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ پوری تاریخ میں کہیں پیاسوں کا جلوس بھی دیکھا؟ 10 محرم کو 48 پیاسے بچے، آگے آگے عباس غازی، شہزادی سکینہ کو گود میں لیا ہوا، امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے بڑے حوصلے سے، عزیزو حوصلہ، دور سے جو آتا ہوا دیکھا، دور سے، تو ایک دم میرا مظلوم آقا فرماتا ہے عباس بہت بڑی سفارش لا رہے ہو، عباس بہت بڑی سفارش لا رہے ہو، اور یہ کہہ کر کہا بیٹا سکینہ تیرے کہنے پر میں چچا کو بھیج تو دوں گا، مگر چچا کے جانے کے بعد تو بہت یاد کرے گی، بہت یاد کرے گی، شہزادی کو کھڑا کیا، عباس غازی جھکتے جھکتے مولا کے قدموں پہ جھک گیا، کہا عباس کیا کہنا چاہتے ہو، کہا مولا میں مرنا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، ایک دم فرماتے ہیں عباس یہ کیا کہہ رہے ہو، مرنا چاہتے ہو، تم تو میری فوج کے علمبردار ہو، ٹھنڈی آب بھر کے کہا مولا وہ فوج کہاں جس کا میں علمبردار ہوں، میرے سپاہی تو کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں، اچھا جاؤ عباس یہ مشک پانی سے بھر لو، یہ نہیں کہا پانی لے آؤ، اگر حکم ہوتا لے آؤ زمین و آسمان تباہ ہو جاتا، مگر پانی آ کے رہتا، کہا بھر لاؤ، چلے وہاں سے، جناب فضہ جو خیمے کے در پہ کھڑی تھی شہزادی کو اس کے حوالے کیا، اور چلتے چلتے کہا میری شہزادی میں جا رہا ہوں نہر پر، رونا نہیں، بچوں کو رونے نہ دینا جب تک میرا کوئی پیغام نہ آ جائے، اور یہ کہہ کر 20,000 سے گزرنا ہے، اس نے اس انداز سے گزرا ہے 20,000 سے، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، میمنہ کو میسرہ پر قلب لشکر سے گزرتا ہوا، نظر ہے فرات پر، کل برق الخاطف، مقتل کا جملہ ہے بجلی کی تڑپ کی، جیسے بجلی چمکتی ہے، شام کی فوجوں میں بجلی کی طرح چمکتا ہوا جب یہ گزر رہا تھا میرا مولا غازی، فضہ جو خیمے کے در پہ کھڑی تھی دوڑی بھی خیمے میں گئی، ایک دم کہتی ہے بی بیو جلدی آؤ، شہزادی ہو جلدی آؤ، کہا اماں فضہ کیا بات ہے، کہ تم پوچھا کرتی تھی بابا خیبر میں کیسے لڑے ہو، بابا خندق میں کیسے لڑے ہوں گے، حوصلہ، بڑے حوصلے سے سنیے گا، بابا کی جنگ دیکھنی ہے تو بھائی کا جانا دیکھو، غازی کے مریدوں دو جملے اور سن لے، نہر پہ اس نے قبضہ کیا، میں نے چھوڑ دیا سارا مضمون چھوڑ دیا، نہر پہ قبضہ کیا، چلو میں پانی اٹھایا، غور سے دیکھا کیے، پھر مشک اتاری، پانی سے کہا میں تجھے پی سکتا ہوں مگر میری وفا کے خلاف، یہ کہہ کر پھینک دیا پانی، بچی کی مشک لی، 10-15 منٹ مشک کو بھگو کر بھرنے میں لگ گئے، مشک گلے میں ڈالی، میرے استاد مرحوم کا جملہ ہے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے مشک گلے پہ ڈال کر دنیا کی انوکھی دعا مانگی ہے، آج تک کسی نے یہ دعا نہیں مانگی ہوگی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہا یا اللہ میں بچی کے لیے پانی لینے آیا، پانی بھرتے وقت میرے ہاتھ بھیگ گئے، میرے ہاتھ بھیگ گئے، ہاتھ ایسے عالم میں بھیگے ہیں کہ سکینہ کے ہونٹ خشک ہیں. یہ میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا. تجھے واسطہ ہے میرے سردار کی مظلومیت کا. اب جو میرا اس کا آمنا سامنا ہو تو یہ بھیگے ہوئے ہاتھ نہ ہو میرے ساتھ. مجھے یہ ہاتھ نہیں چاہیے. عزیزو یہ کہہ کر جو وہاں سے پھر روانہ ہوئے, عباس کی وفا پر کائنات قربان ہو جائے. عزیزو جب واپس آ رہے تھے نا, علم خیمے میں نظر آ رہا تھا, اچانک علم دائیں سے بائیں آیا, بائیں سے سامنے آیا, سامنے سے جھکنے لگا. بہن دوڑی بھی خیمے کے در پہ آئی, کہتی ہے بھیا حسین علم جھک گیا. اب جواب سنیے گا, تڑپ کے کہتے ہیں بہن صرف علم نہیں جھکا میری کمر بھی جھک گئی. ارے میری بہن میری کمر بھی جھک گئی ہے. اور جملہ سنو گے, ایک ظالم نے ایک بازو پہ تلوار ماری, عباس کے منہ سے نکلا علی اصغر تیرا صدقہ گیا. ایک ظالم نے دوسرا بازو قلم کیا, آواز آئی سکینہ تیرا صدقہ. مشک کو دانتوں سے پکڑ کر اپنے آگے رکھ لیا, اپنا سینہ مشک میں ڈال دیا. فوج میں شور تھا کہ کہیں پانی خیمے میں نہ پہنچ جائے, ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی. عباس نے جو تیر آیا بدن آگے کر دیا, جو تیر آیا بدن آگے کر دیا. اچانک ایک تیر مشک میں لگا, عباس کی کمر ٹوٹ گئی. مشک کس طرح سنبھالی ہوگی مجھے علم نہیں ہے, لیکن میں نے روایت میں اتنا پڑھا ہے کہ جب فوجوں نے گھیر لیا تو زین سے زمین پر آنے سے پہلے رکابوں پر زور دے کر آخری دفعہ خیمے کو دیکھا, آخری دفعہ خیمے کو دیکھا. بچی نے تڑپ کر کہا, دادی فضا مجھے چچا نظر نہیں آ رہا, دادی ذرا مجھے اٹھاؤ. فضا نے سکینہ کو اٹھایا, بچی نے چچا کو دیکھا, چچا نے آخری دفعہ بھتیجی کو دیکھا. پھر دونوں کی ملاقات نہ ہوئی, چچا نہر پہ رہ گیا, بھتیجی شام چلی گئی. وہ نہر سے نہ آیا, وہ شام سے نہ آئی, آخر میں اس کا عالم آیا. نبی زادیوں نے علم کو گھیر لیا.